السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت، وفي رواية حتى قلنا يا ليته سكت. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے سب سے بڑے گناہ. سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ یہ کیسے گناہ ہیں؟ یہ بڑے گناہ کیوں ہیں، بلکہ سب سے بڑے گناہ کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مومن کے طرز عمل کیا ہونا چاہیے گناہوں کے تعلق سے؟ گناہوں سے کیسے بچا جاتا ہے؟ ہمارے سلف صالحین جب یہ احادیث سنتے تھے اور پڑھتے تھے تو ان کے کیا رد عمل ہوا کرتا تھا؟ نحذف کو کیسے عمل کیا کرتے تھے؟ ان نصوص کو کیسے دیکھا کرتے تھے؟ اپنی زندگی کس طریقے سے قرآن اور سنت کی روشنی میں گزارا کرتے تھے؟ اور آخر ہم پر محاسبہ کرتے ہیں، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی کیا حیثیت ہے، اور مختلف گناہوں سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہماری زندگی میں ان گناہوں کا کیا اثر ہوتا ہے، اور کس طریقے سے ہم ان گناہوں سے بچ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے، لوگوں میں سے سب سے افضل اور سب سے عظیم رسول مبعوث فرمایا. رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین رسالت، سب سے عظیم پیغام دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچایا، واللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ذرے برابر بھی. جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا، حق ادا کریا. اور ان عظیم پیغاموں میں سے یہ پیغام بھی شامل ہے جن سے یہ انسان اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لے. اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے، اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو آج ہمارا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، فرماتے ہیں: الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، قلنا بلى یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الاشراق باللہ, کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ الاشراق باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, شرک کرنا. وعقوق الوالدین, اور والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. وکان متکئا, راوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, فجلس, پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, فقال, پھر فرمایا, الا وقول الزور وشہادۃ الزور, الا وقول الزور وشہادۃ الزور. اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. اور بار بار یہ فرماتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فما زال يقول حتى قلت لا يسكت, وفي رواية حتى قلنا يا ليته سكت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی جملہ دہرایا, الا وقول الزور وشهادة الزور, بار بار یہی فرمایا, یہاں تک کہ راوی کہتا ہے قلت لا يسكت, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش نہیں رہیں گے, یعنی یہی فرماتے رہیں گے. دوسری روایت میں حتی قلنا, یہاں تک کہ ہم سب نے کہا, یا لیتہ سکت, کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے. شفقت ہے صحابہ کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہے, لیکن اس طریقے سے اور اس انداز سے کہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اور بار بار اسی بات کو دہرا رہے ہیں اور یعنی غصے کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں, تو شفقت ہے صحابہ کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیجئے اور کاش آپ یعنی خاموش اختیار کر کے اپنے آپ کو راحت دے دیتے. یہ کوئی اعتراض نہیں صحابہ کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, بلکہ شفقت ہے, محبت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس حدیث میں تین سب سے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تین سب سے بڑے گناہ کیا ہیں اور ان گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کس طریقے سے موجود ہیں. سب سے پہلے الاشراق باللہ, شرک کرنا, اور شرک کے تعلق سے الحمدللہ تک ہم ہر خطبے میں کوئی نہ کوئی پیغام دے دیتے ہیں, اور یہی اصل ہے. اگر ہم شرک سے بے خبر رہیں تو کبھی شرک سے بچ نہیں سکتے, یہ قاعدہ یاد رکھیں. اگر ہم شرک سے بے خبر رہتے ہیں اور جہالت کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اس لیے اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے کہ ہم شرک کر ہی نہیں سکتے اور شرک ممکن ہی نہیں ہے, یقیناً یاد رکھیں شرک لازم ہو کے رہے گا, آپ چاہے یا نہ چاہے, کیونکہ دین اسلام علم کی روشنی پر قائم ہے. پورا دین اسلام اقرا بسم ربک الذی خلق, سب سے پہلے وحی, پہلا جو کلمہ ہے, جو پہلا لفظ ہے اقرا, علم ہے, علم کی روشنی ہے, تو پھر رب کی مدد بھی ہے. جب تک رب کی مدد نہ ہو تو علم ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی مومن جو ہے ہمیشہ علم کی روشنی اور بصیرت سے زندہ رہتا ہے. شرک کیا ہے, شرک کی کتنی قسمیں ہیں, کتنی صورتیں ہیں, یہ جاننا لازمی ہے. ہم خیر کو تو جان لیتے ہیں, اکثر لوگ خیر کو جان لیتے ہیں, خیر کیا ہوتا ہے, لیکن شر کو نہیں جانتے. وہ اس گمان کا شکار ہوتے ہیں, یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم تو شر سے دور ہیں, ہمیں شر سے کیا لینا دینا ہے, ہم تو خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں اور خیر خواہی کے راستے پر چل پڑے ہیں. اور ایسے کئی لوگ, کئی جماعتیں دیکھ لیں آپ, جو اپنے آپ کو یہ سمجھ ہم خیر خواہی کا سبق دیتے ہیں بلکہ جماعتیں بن چکی ہیں تبلیغ کے نام پہ، لوگوں کے یعنی معاشرے میں، بازاروں میں، راستوں میں، روڈوں پر آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں، لیکن دعوت میں خلل نظر آئے گا آپ کو، کیونکہ اساس میں خلل ہے۔ شرک سے روکنا جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے کبیرہ گناہ ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ عمومی بات کرتے رہیں گے، توحید کی عمومی بات کریں گے، تفصیل نہیں آپ کو بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اگر شرک کی ہم بات کریں گے، لوگوں کو شرک سے آگاہ کریں گے تو تفرقہ پیدا ہوتا ہے، امت میں تفرقہ ہوگا، پھر فتنہ قائم ہوگا، پھر لوگوں میں جھگڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں میں یہ دعوت عام نہ ہو، تاکہ لوگ شرک پر قائم رہے، اور جب اس دعوت میں کمزوری ہوئی، شرک کی تفصیل بیان کرنے میں کمزوری ہوئی، واللہ گھر گھر میں شرک نظر آتا، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ تعویذ شرک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنی لوگ آپ کو بازاروں میں ملتے ہیں جن کی یعنی کندھے پر کوئی کالا دھاگا یا تعویذ نہ بندھا ہوا ہو، یا گلے میں تعویذ نہ لٹکا ہو۔ چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشا ہم لوگوں نے، ان کے گلوں میں ہم نے تعویذ ڈال دی، شرک کو ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت التوحید اور شرک سے خبردار کرنا خلل ہے اور کمزوری ہے۔ بلکہ یہاں تک پہنچ گئے بعض لوگ، وہ کہتے ہیں کہ کس نے کہا یہ شرک ہے، تعویذ شرک تو ہے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق تیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا ہے، فقد تحقیق کے لیے ہے، بے شک کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس نے شرک کیا ہے۔ یہ لوگ شک نہیں کرتے بلکہ یقیناً کہتے کہ شرک ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس دعوت میں خلل ہے، تفصیل نہیں بتاتے، اور شیطان اپنا کام کر دکھایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ اسی پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے اپنے رب سے کہ ہم اسی پر ثابت قدم رکھیں، اسی پہ ہماری موت ہو۔ سبحان اللہ، جہل مرکب اس طریقے سے لوگوں کے رگوں تک یعنی پھیل جائے گا، یہ عجب بات ہے واللہ۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں توحید کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے تھی واللہ وہ نہیں ہے، دل میں جو شرک سے ڈر ہونا چاہیے تھا واللہ وہ نہیں ہے۔ کاش کہ ایسے ہوتا۔ سن لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، صحابہ کرام کی جماعت سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مجھے ڈر تم لوگوں پر شرک اصغر سے ہے۔ تو عرض کی بات سمجھے، شرک اصغر ہوتا کیا ہے؟ فقال الریاء، ریاکاری ہے، ریاکاری بھی شرک ہے۔ اور دیکھ لیں سبحان اللہ، کیونکہ یہ معاملہ بند اور رب کے بیچ میں ہے، ہم باہر کسی نہیں بتا سکتے کہ کون ریا کر رہا ہے، لیکن ہر بند اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتا ہے کہ اپنی عبادت میں کتنی مخلص ہے، کتنی اخلاص سے کام لیتا ہے۔ لیکن یہ بات حق ہے کہ ریاکاری بھی عام ہے، اس لیے عبادت کا اثر بہت کم نظر آتا ہے لوگوں کی زندگی میں۔ عبادت لوگوں کی زندگی بدل دیتی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز برائی سے اور بدی سے روکتی ہے، بچاتی ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، منکر بھی کرتے ہیں، فحاشی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کوئی غلطی نہیں؟ واللہ ہے، اللہ کا فرمان حق ہے، خلل ہمارے دلوں کے اندر ہے، خلل ہمارے عمل کے اندر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم، تو ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے شرک سے؟ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ آ چکا ہے رب کی طرف سے کہ تم نے کبھی شرک کرنا ہی نہیں ہے اور تم بس جنتی ہو چکے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو جب شرک اصغر موجود ہے تو شرک اکبر بھی موجود ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ سارے صورتیں موجود ہیں، شرک اصغر سے لے کے اکبر تک عام ہو چکی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں چند لمحوں میں شرک کی قسمیں، مختلف صورتیں، تاکہ بچا جا سکے۔ شرک اکبر کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین شرک اکبر وہ ہے جو ربوبیت میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، اور شریک سے مراد حصے دار بنانا، برابر ٹھہرانا، فلان فلان کا شریک ہے، بزنس پارٹنر ہے، یعنی اس کے برابر اس نے حق لے لیا ہے. ربوبیت میں شریک ٹھہرانا کہ مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا علی بھی ہے، حاجت روا اللہ تعالیٰ بھی، حاجت روا غوث بھی ہے. یہ شرک اکبر کی سب سے بڑی صورت ہے، وہ بدترین صورت ہے. غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت میں، مشکل کشا حاجت روائی خلق میں، رزق میں، زندگی دینے میں، موت دینے میں شریک ٹھہرانا. اور واللہ کتابوں میں موجود ہے کہ فلان پیر فلان بزرگ ہے جو مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے، اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. یہاں تک مسلمانوں کے عقیدے بگڑیں گے، واللہ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بعض لوگ سمجھتے کہ بات یہاں اس حد تک ہے، کیونکہ شخص کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، میرے مشکل آسان فرما. لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ زندگی موت کے مالک ان کو بنا دیا ہے. اللہ کے سوا کوئی زندگی موت کا مالک نہیں ہے، مشکل کچھ حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، واللہ کثرت سے موجود ہیں، جو رب کا حق کسی اور کو دے دیا ہے. یہ حق کیوں دیا ہے؟ کہتی اللہ کے اولیاء ہیں. یہ کس نے کہا اللہ کا ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے؟ لیکن یہ کہاں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو رب کا درجہ دے دے؟ یہ کہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس لیے اولیاء ہیں؟ یہ اس وقت اولیاء نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی اقربیت کا درجہ نہ دیا جائے. تو سب سے بدترین صورت شرکی، میں سب سے اوپر سے شروع کرتا ہوں، شرک و فی ربوبیہ ہے. اس کے بعد ہے شرک فی الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک رہنا، پھر نام اور صفات میں شریک ٹھہرانا، اور تشبیہ کر دینا کہ خالق مخلوق برابر ہیں، کہ انسان مخلوق جو ہے انسان کی صفات خالق کی صفات جیسی ہیں. یہ کفر ہے. رضوان جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نام اور صفات اللہ تعالیٰ کی ثابت ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، ہمارا ان سب پہ ایمان ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر تحریف کرتے ہوئے، بغیر کیفیت بیان کرتے ہوئے، اور بغیر مثلیت بیان کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ رحمٰن الرحیم ہے. مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے، مخلوق رحم کرتی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، خالق رحم کرتے اپنی ذات کے اعتبار سے. جب دونوں ذاتیں برابر نہیں ہیں تو دونوں کے اسماء و صفات بھی برابر نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے، دونوں کا وجود کیا ایک جیسا ہے؟ نہیں ہے. تو پھر دونوں کے اسماء و صفات کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے قاعدہ ہے القول فی الاسماء و صفات کالقول فی الذات. اسماء و صفات کے باب میں قاعدہ رسول جماعت بیان کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کی ذات میں ہم بات کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اسماء و صفات پر بھی ہمارا ویسے ہی ایمان ہے. جیسے کہ وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وجود ازل ہی ہمیشہ سے ہے، مخلوق کا وجود جو ہے وہ بعد میں آیا ہے، رب کا محتاج وجود کے اعتبار سے. اس لیے فرق خالق مخلوق وجود کے اعتبار سے، اس لیے ذات کے اعتبار سے اور اسماء کے اعتبار اور صفات کے اعتبار سے بھی یہ فرق لازم ہے اور موجود ہے. تیسرے نمبر پہ شرک فی العبادت، عبادت میں شرک کرنا، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنی ہو، غیر اللہ کے لیے بھی صرف کرنی ہے. جو پہلے دو صورتیں ہیں شرک کی، اس میں جاہل زمانے جاہلیت میں جو اہل کفر تھے وہ بھی ان کو مانتے تھے، الا کہ چند ناموں میں ان کا اختلاف تھا، وہ نہیں مانتے، الرحمن کو نہیں مانتے تھے، لیکن رب مانتے تھے، اللہ تعالیٰ رب مانتے تھے، خالق مالک رازق مشکل جو حاجت روا. ابو جہل بلہب بھی مانتا تھا، اسماء کے باب میں الرحمن کے نام سے ان کو اعتراض تھا، لیکن باقی جو تھے اسماء سے بعد ان کو مسئلہ نہیں تھا. اسی طریقے سے سب سے بڑی جو غلطی ان سے ہوئی ہے وہ ہے شرک فی العبادت. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، یہ پیغام دے کے فرمایا ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام جا کے دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کے اللہ کیسے کسی کی عبادت نہیں کرتی، ایک رب کی عبادت کرنی ہے، توحید العبادہ. اور شرک فی العبادہ سے مراد یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی پڑھنی ہے، روزہ اللہ کے لیے بھی رکھنا ہے اور غیر اللہ کے بھی رکھنا ہے. جیسا کہ نماز اور روزہ, بعض لوگ کہتے ہیں کون دنیا میں موجود ہیں ایسے لوگ جو نماز کسی بزرگ یا کسی پیر کے لیے پڑھتے ہوں گے یا روزے رکھ رہے ہوں, سب اللہ کے لیے رکھتے ہیں. بعض لوگوں نے نمازیں ایجاد کی ہیں واللہ اپنے بزرگوں کے نام پہ, اور روک میں نے ایک میں نے پہلے بھی بتایا, بوڑھیوں کو میں نے دیکھا تھا بہت پرانی بات 20-25 سال پہلے, اس نے جمعرات کا دن تو روزہ رکھا ہوتا, کہتے کہ علی مشکل کشا کے لیے روزہ رکھا ہے, آدھے دن کا روزہ اور علی مشکل کشا کے لیے. الفاظ دیکھیں ذرا, میں جانتا تھا کہ رفض میں سے نہیں ہے, شیعہ نہیں تھی وہ, جو اپنا کو سنی کہتے ہیں نا بریلوی ان میں سے تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا ہے اور علی مشکل کشا کے لیے رکھا ہے. واللہ عزیز میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ روزے بھی رکھے جاتے ہیں بزرگوں کے نام پہ یا اولیاؤں کے نام پہ اللہ تعالیٰ کے سوا, ورنہ ایک انسان تصور نہیں کر سکتا. روزے تو اللہ کے لیے سب رکھتے ہیں سبحان اللہ. اور جو اس سے, یعنی یہ تو بہت کم آپ کو نظر آتا ہوگا, جو عام آپ کو نظر آتا ہے دعا پکار نظر و نیاز صدقات اور خیرات اعتکاف مجاوری قربانی, یہ تو عام ہو چکا ہے. مجھے بتائیں اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے علاوہ یہ واحد ملک ہے جو اس مزارات و قبر پرستی سے پاک ہے, باقی ذرا عالم اسلام پر ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں وہ کون سی گلی ہے یا وہ کون سا محلہ یا کون سا شہر ہے جس میں آپ مزار نظر نہیں آتا, مزارات قائم ہیں, اور وہ کون سی عبادت وہاں پر صرف نہیں کی جاتی, دیکھ لیں آپ. ہر قسم کی عبادت آپ کو نظر آتی ہوگی وہاں, یہاں تک کہ طواف اللہ کے گھر کا ہوتا ہے, کعبے کے سوا انسان تصور کرتے کہیں پہ کوئی طواف ہو سکتا ہے, وہ قبروں کا طواف ہوتا ہے. یہ عبادت اللہ کے گھر پہ چھوڑ دیتے نا, نہیں یہ بھی کرنی تھی وہاں پہ سبحان اللہ. اور سجدے کرنا قبر والے کو, چادریں چڑھانا اور گڑ گڑا کر دعائیں کرنا, واللہ آنکھوں سے دیکھا ہے رب کے سامنے اتنا گڑ گڑا جتنا کہ اس بزرگ کی قبر کے سامنے رو کے دعائیں کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ تین صورتیں ہیں شرک اکبر کی, اور یہ تیسری صورت جو یہ عام ہو چکی ہے اور اسی کے روکنے کے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء مبعوث فرمایا ہے. عجب بات یہ ہے کہ آج امت میں یہی تیسری صورت تو کیا یہی تقریباً یہ ساری صورتیں عام ہیں, اسماء و صفات کا انکار کرنا یا تشبیہ سے کام لینا یا مکمل انکار کرنا جزوی طور پر انکار کرنا اور پھر ربوبیت کا درجہ بعض اولیاء کو یا انبیاء کو دے دینا اور اس پر ڈٹے رہنا قائم رہنا کتابیں لکھنا, یعنی بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں واللہ مکمل کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مشکل شعور بھی ہو سکتا ہے اس کے دلائل کی بھی بیان کی ہے سبحان اللہ. اپنی زندگی سے سب سے پہلے ان تین صورتوں کا خاتمہ کرنا ہے, اپنا مشن بنا لیں, واللہ نجات کا راستہ یہی ہے. ہم بات اکبر و کبائر کی بات کر رہے ہیں, زندگی میں سے اگر ان تین صورتوں میں سے کوئی صورت موجود واللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے, تو سب سے پہلے ان کا خاتمہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں ہے اگلی صورت جو ہے شرک اصغر, مختلف صورتیں ہیں, یہ تین شرک اکبر کی صورتیں ہیں. شرک اصغر کے جو صورتیں ہیں مختلف صورتیں, ان میں سے ایک کا ذکر میں نے کیا ہے الریا, ریاکاری جو ہے کہ عبادت کرنی ہے کرنے اللہ کے لیے ہے, اگر غیر اللہ کے لیے ہوتے تو شرک اکبر ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں, جو عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کی جائے تو شرک اکبر ہے, عبادت تو اللہ کے لیے کرنی ہے لیکن اس میں غیر اللہ کا یہ شائبہ ہوتا ہے کہ ان کو دکھانے کے لیے کرنی ہے کہ لوگ دیکھیں اور لوگوں سے شاباشی ملے اور داد ملے کہ کتنا بڑا اچھا عبادت گزار ہے, لوگوں سے تعریفیں چاہیے, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی جاتی ہے, یہ شرک اصغر یہ ریاکاری ہے. اور اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں. شرک اصغر کی اخری صورت جیسے میں نے بیان کیا تعویذ لٹکانا, جو ریاکاری سے لوگ کہتے ہیں ہم بچ جاتے ہیں, تین صورت سے تو بچ گئے ریاکاری سے بھی بچ گئے, چلو اگلی صورت کوئی ہے زندگی میں جسے بچنا ہے تعویذ لٹکانا. من تعلق تمیمتا فقد اشرک, جس نے من عموم کے لیے تعویذ لٹکایا اس نے یقیناً شرک کیا ہے. تو شک و شبہ کی بات نہیں کہ تعویذ میں شرک ہے یا نہیں, یقیناً فقد اشرک. عربی گرامر جو سمجھتے وہ دیکھ لیں قد کا معنی کیا ہوتا, قد کیوں بیان کیا جاتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اگر قد نہ بھی ہوتا بھی ہمیں یقین تھا کہ سچ اور حق ہے, تو قد کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی ذرے برابر بھی شک و شبہ باقی نہ رہے. فقد اشرک, یقیناً اس نے شرک کیا ہے. اپنے گھروں کو دیکھیں, کیا گھروں کے اندر کوئی تعویذ لٹکاتا ہے گھر کے اندر؟ تو اس کو پاک اور صاف کریں, لازمی ہے. میں نے بتایا کہ شرک کہ ایک صورت بھی ہلاکت, واللہ ہلاکت کے لیے ایک صورت بھی کافی ہے ہلاک کرنے کے لیے, ناکامی کی ایک صورت ہی کافی ہے. اور اسی تعویذ میں سے یہ کالے دھاگے جو ہیں, دھاگے لٹکانا جو ہے, بعض بچوں کو چوری سے بھی بچ گئے ہیں, بچوں کو کالے ٹیکا لگاتے ہیں منہ کے اوپر یا کہیں پہ کالا ٹیکا, کیوں؟ بدنے سے بچانے کے لیے. بچوں کو منہ کالا کر بدنے سے بچایا جائے گا؟ یہ کہاں سے کالا ٹیکا کی یہ رسم و رواج آئی ہے؟ یہ ہندوؤں سے آئی ہے, غیر مسلموں سے آئی ہے. مسلمانوں کا کیا تعلق اس کالک سے مجھے بتائے, اور اس کالک میں کیا رکھا ہے جو آپ کے بچوں کو بدنظر سے بچائے گی؟ بدنظر سے بچانا ہے بچوں کو تو اذکار شرعیہ ہے, پناہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے, شیطان سے اور بدنظر سے. دعائیں ہیں, مسنون دعائیں موجود ہیں. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان بھاگ جاتے اس گھر سے. اپنے گھر کو ایمانی ماحول دیں, قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر کریں, نماز قائم کریں گھروں کے اندر, اور دیکھیں کس طریقے سے بچوں پہ یعنی بد نظر اور برا اثر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہو نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ اگر اثر بھی ہوگا تو کم ہوگا, لیکن ایک شرعی طریقہ ہمارے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے اگلی صورت ہے بدشگونی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطیرت شرک, اطیرت شرک, تیبرتا فرما اطیرت شرک, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک, بدشگونی شرک ہے. چلو ہم ان چیزوں سے بچ چکے ہیں, طویل دن لٹکاتے ہیں اور کالا ٹیکے سے بچ گئے ہیں, کیا بدشگونی کے کوئی ہے شعبہ ہماری زندگی میں؟ بدشگونی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو سننا یا دیکھنے سے انسان جو ہے وہ یہ گمان رکھے یا وہ اپنی یہ عقیدہ کرے کہ اسے کوئی نفع نقصان ہوگا. نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, ہاں میں ایمان تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن کالے بھی نے راستہ کاٹ دیا ہے, اب میرا دن اچھا نہیں گزرے گا, میرا کام جس میں جا رہا ہوں وہ کام سدھرے گا نہیں, اس میں لازمی بگاڑ خلل پیدا ہوگا, اس میں کامیابی نہیں ہوگی. ارے کالے بلی کے کیا تعلق ہے تمہارے کام سے؟ اس نے گزرنا تھا گزر گئی بیچاری, لیکن غلطی یہ ہوئی بلی سے, اسے سوچنا چاہیے تھا کہ میں کسی آگے سے گزر رہا ہوں جس کے عقیدے میں خلل ہے. اسے پتہ ہوتا تو شاید بیچارہ رک جاتی, بھائی اس کو جانے دو ورنہ بیچارے کا دن خراب ہو جائے گا یا اس سے شرک ہو جائے گا. وہ گزر گئی بیچاری آگے سے, یہ جناب پڑ گئے سوچ میں کیا بس دن بعد برا گزرے گا, آج بس یہ مصیبت آنی نہیں تھی, خود مصیبت ڈھونڈ کے خود لے کے آتا ہے اپنی اس بد عقیدگی کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہی عذاب ہی کافی تھے. اسی طریقے سے کالا کعبہ اوپر چھت پہ آ کے بیٹھا ہے, بس آج جھگڑا لازمی ہوگا گھر میں, بس آج خیر نہیں ہے. وہ جھگڑا تو تم نے کرنا ہے نا, تو کوے کا کیا قصور ہے؟ کوے نے تو آج وہ کسی گھر میں آ کے بیٹھ جائے تھے, کوے کا کیا تعلق ہے تمہارے گھر سے؟ گھر تمہارا, بیوی تمہارے, بچے تمہارے, وہ کوے کا کیا لینا دینا تمہارے گھر سے؟ لیکن بس جھگڑا, اور وہاں کی جھگڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ, کہتے دیکھے میں نے کہا تھا کوے نے آنا تھا, کوا کہا تھا کہ کل جھگڑا ہوا تھا. وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ ہمارے اندر کتنی دن میں کالے کوے ہیں جس کو ہم نے نکالا اور صاف کرنا ہے. یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے. اب کالے کوے سے بھی شرک ہوتا ہے, کبھی سوچا ہے؟ ہاں, کس اعتبار سے؟ اس بدشگونی کے اعتبار سے. اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سٹارز ہوتے ہیں نا, ان کے بھی ہماری زندگی میں کوئی اثر ہوتا ہے, کوئی سبب ہوتا ہے. بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, وقت کو دیکھتے ہیں کہ کس وقت میں کرنی ہے, اور وقت متعین کرتے, جیسے کہ ہندو کنڈلی نکالتے ہیں نا. عجب بد مسلمان کون سی کنڈلی نکالتے ہیں بھائی؟ یہ کس نے کہا کہ کنڈلی میں لازمی ہو اور پھر شادی ہو سکتی ہے, شادی میں کامیابی یا ناکامی ہوگی؟ بھائی شادی میں کامیابی ناکامی ہمارے اپنی اخلاق کے بد اخلاقی سے جڑی ہوئی ہے. یہ کس نے کہا کہ اس سے کوئی تعلق ہے؟ وہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ سٹار خود یہ سٹار جو تارے آسمان کے ان کا اثر ہوتا ہے, تو یہ شرک اکبر ہے. جو یہ کہتے ہیں اثر تو نہیں ہوتا, لیکن صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے اعتبار سے کہ اس میں کوئی ناچاکی نہ ہو جائے, اور یہ بھی شرک میں سے ہے, شرک کی صورتوں میں سے ہے. اسی طریقے سے اگر اس سے بھی ہم بچ چکے ہیں, اگلی صورت جو ہے بعض لوگ اس میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے, کہ ایک حرف سے بھی شرک واقع ہوتا ہے. ایک صحابی ہے عرض کرتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ چاہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو شدید غصہ آیا, فرماتے اجعلت لی للہ ندا, کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر شریک کر دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ, کہو صرف ایک اللہ تعالیٰ چاہے, جو اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے یہ کہا کرو. یہ کیوں کہتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے یا رسول اللہ؟ ند کسے کہتے ہیں؟ شریک کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک حرف میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے برابر کرے. حرف الواو, ایک روایت میں آیا ہے اگر کہنا ہے تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شئت یا رسول اللہ. ثم کے حرف سے اور ثم میں تعقیب ہے, برابری نہیں ہوتی ثم میں, پہلے اور بعد میں یہ ترتیب ہوتی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ جو چاہے پھر جو آپ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے تو اچھا یوں کہہ دیا کرو, برابر مت کیا کرو, ایک حرف کی برابری کی گنجائش نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے مدد کیجئے یا رسول اللہ, یا رسول تو مشکل کچھ آئے تو یہ حاجت روا ہے, کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. ایک حرف کی برابری کی گنجائش نہیں ہے, ایک حرف واللہ. اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا امت میں ان للہ و انا الیہ راجعون. الغرض اور بھی صورتیں ہیں, اختصار کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ مزید علم حاصل کریں, اور جو مختلف اور صورتیں باقی ہیں, میرے وقت کم پاس وقت کم ہوتا ہے, ہم صرف جیسے کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے, اشارے دیتے ہیں. ہم نے شرک سے بچنا ہے, اکبر و کبائر کا ہم ذکر کریں, سب سے کبیرہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, کبھی معاف نہیں کرتا, وہ شرک ہے. مختلف صورتیں ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کیا ہے اور جن کا ذکر نہیں کیا ہے, مزید علم حاصل کیا جا سکتا ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے. شرک اکبر سے جو سب سے بڑا گناہ ہے, ربوبیت میں شرک کرنے سے لے کے حرف العطف کے شرک تک بھی گنجائش نہیں ہے, سب کا خاتمہ کرنا ہے اپنی زندگی سے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے. دوسرا کبیرہ گناہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حقوق الوالدین. واو حرف عطف ہے, حقوق الوالدین. حقوق کہتے ہیں بدسلوکی کو, اور والدین ماں اور باپ ہیں, اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا اکبر الکبائر. والدین کے حق, اگر آپ غور فکر کریں قرآن مجید کے آیات میں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ جن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان کیا ہے, اور حرف العطف واو سے بیان کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, کہ عبادت اگر ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے, یہ بھی فرض کر دیا ہے تم لوگوں پر کہ والدین کے ساتھ صرف حسن سلوکی ہی کی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا اس واو سے شرک نہیں لازم آتا ہے؟ ابھی تو میں نے کہا کہ حرف واو سے بھی شرک ہوتا ہے, سمجھنے کی بات ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوکی عبادت ہے, اور اس سے پہلے ذکر توحید کا, ہم والدین سے حسن سلوکی کرتے ہیں عبادت سمجھ کر, توحید عبادت پر عمل کرتے ہوئے, اور توحید عبادت شرک نہیں بلکہ توحید ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا عبادت ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور حرف الواو سے یہ مراد ہے کہ اتنی مقام ہے والدین کے حسن سلوکی, اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرف الواو سے بیان فرمایا ہے کہ عبادت کرنی ہے. عبادات میں سے نماز بھی عبادت ہے, روزے بھی عبادت ہے, ارکان اسلام کے جو باقی چار رکن ہیں پہلے رکن کے علاوہ سارے عبادات ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اور حج ہے, اور دیگر جو عبادات ہیں یہ بھی عبادات ہیں. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں اور حقوق العباد کی بات کرتے تو سب سے بڑا اور سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے. والدین کے ساتھ جیسا کہ عبادت میں اخلاص لازمی ہے, اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوکی لازمی ہے, احسان لازمی ہے. سبحان اللہ, یہ مقام ہے والدین کا. والدین کا مقام رب کا مقام نہیں ہو سکتا کبھی, سوال نہیں پیدا ہوتا, لیکن عبادت کے اعتبار سے سب سے بڑا مقام ہے. اس نماز کا کیا فائدہ ہے, اس زکوٰۃ اور روزے کا اور حج کا کیا فائدہ ہے جس کے ساتھ والدین سے بد سلوکی ہو اور والدین کے حقوق کے مخلوق کے حقوق جو ہے وہ ادا نہ کیا جائے. مخلوق کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ تعالیٰ حق سے جڑا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق مخلوق کے حق میں سے نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں سے. تو کلمہ توحید, کلمہ شہادت میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس جملے میں یہ دونوں حق موجود ہیں. مخلوق میں سے جو سب سے پہلے حق والدین کا حق ہے, اور اس حق کے ساتھ ایک لفظ جوڑ دیا گیا ہے احسان کا, پرفیکشن ہے. اور پرفیکشن سے ہم جانتے ہیں کہ پرفیکشن کیا ہوتی ہے. ہم جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور ہمیں پرفیکٹ چیز چاہیے, ہمارا انتخاب کیسے ہوتا ہے ہم سب بہتر جانتے ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے جب پرفیکشن کی بات کرتے ہیں, یا اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے, یا خوبصورتی کے اعتبار سے مختلف چیزیں, لیکن جب پرفیکشن کی بات کرتے ہم سب بہتر جانتے تو پرفیکشن ہوتی کیا ہے اور کیسے انتخاب کیا جاتا ہے. والدین کے ساتھ بات کرنی ہے تو لفظوں میں سے جو سب سے بہترین لفظوں کا انتخاب کرنا ہے. قولا کریما, اللہ نے فرمایا ہے اف کہنا جرم ہے, ظلم ہے, اف تک نہیں کہہ سکتے. اف کوئی لفظ ہوتا ہے کیا؟ اس کو ایک جملہ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تعفف یہ ہوتا ہے کہ ناگواری منہ سے نکل گئی ہے, ناگواری ہے, ناگواری کے دو حرف ہی کافی ہے, اف کہنا بھی جائز نہیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اف سے ابتدا ہوتی ہے اور جھڑکنے تک چلی جاتی ہے. تو قولن اف نہیں کہ, تو کہنا کیا ہے؟ قل لهما قولا کریما. قول کریم کیا ہے؟ الفاظوں میں سے آپ نے بات کرنی ہے, جملے سے, ایک جملے دس جملے ہیں ان میں سے آپ کمپیئر کریں گے, یعنی احتیاط سے کام لیں. والدین سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا پڑے گا. کون سے جملے ہیں اور سب سے اچھا جملہ کون سا ہے, جملے سب سے اچھے الفاظ کون سے وہ استعمال کریں. آپ نے دیکھا ہے جب ہم کسی بڑے شخص سے گفتگو کرتے ہیں, جس شخص کا ہماری زندگی میں کوئی اثر رسوخ ہو, کوئی قدر و احترام ہو, ہم کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلے ہمارے گلے کا انداز کیا ہوتا ہے, ہمارے حرکات سکنات کیسے ہوتے ہیں, ہماری زبان پہ الفاظ کیسے ہوتے ہیں, ہمارے نگاہ چہرے حرکت کیسے ہوتی ہے, کبھی سوچا ہے؟ کیا برابر ہوتے ہیں کسی سے ہم کیسے کوئی بات کر لیتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ادب اور احترام بھی کرتے ہیں. علماء سے ہم گفتگو کرتے ہیں, اپنے استاد سے گفتگو کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ ایک ادب احترام ہوتا ہے, اور لہجے کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس لہجے سے بات کرنی ہے. اگر سامنے سے کوئی غلطی بھی ہو جائے یا جھڑک بھی دیں یا ناگوار کا مظاہرہ کریں, ہم کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں؟ اف تک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, صبر کرتے ہیں تاکہ ناراض نہ ہو جائے, کیونکہ دل میں ان کی ایک قدر احترام جگہ ہے. واللہ اگر کوئی اس قدر احترام کا حق رکھتا مخلوق میں سے تو وہ والدین ہیں. کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے. بعض لوگ کفیلوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کفیل کے سامنے وہ جھک کے کھڑے ہوتے بیچارے, کہیں خروج نہ لگا دے. وہ والدین کے سامنے اتنی بڑی زبان ہوتی, والدین کے سامنے سبحان اللہ, اس سے پھر کفیلوں سے بھی مار پڑتی ہے. جب والدین کے ساتھ بدسلوکی ہوتے تو کہیں کے نہیں رہتے بیچارے. اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. والدین کا حق والدین کو دینا ہے, اور والدین کا حق احسان جوڑ دیا گیا ہے. فی القول والفعل, فلا تقل لهما اف اف تک نہیں کہنا. اچھا کرنا کیا ہے؟ اپنے حرکات اور سکنات, یہ ہاتھوں کے اشارے. بعض لوگ گفتگو کرتے یوں ہاتھ کا ہوتا ہے, یوں والد کے سامنے ہاتھ یوں منہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے, کہ آپ نے کیا کیا آج تک ہمارے لیے, تم نے کیا کیا, تم نے یہ کیا, یوں ہاتھ چل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ولا تنهرهما, جھڑکنا نہیں ہے. اسی کی غلطی ہوتی ہے, ہاں تو غلطی ہوگی نا. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. اف تو بعد میں ہے نا, پہلے تو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت تک پہنچ جائے, بوڑھے ہو گئے ہیں بیچارے, اور ہم نے بھی ایک دن ہونا اگر زندگی لکھی ہے تو یہ دیکھ لیں, بڑھاپے کی حالت تک پہنچ جائے, جسم کمزور ہو گیا, یعنی ڈھال ہو گیا ہے, کئی بیماری لگی ہوئی, ہڈیاں کمزور ہیں, وہ اس کے پٹھے کمزور ہیں, دماغ بھی تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے, وہ یادداشت نہیں رہی, بھول جاتے ہیں, اور اپنی کمزوریوں کو بعض لوگ جو ہیں یعنی وہ دور کرنا چاہتے ہیں اپنے غصے سے تاکہ اپنا مقام باقی رہے. دیکھیں جنگل میں شیر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو سارے جانور صرف دیکھتے ہیں, نوچنے تیار ہو جاتے ہیں. یار دیکھیں گھر کا سربراہ ہے, اپنے گھر کے اپنے یعنی گھر میں اس کا ایک عزت اور مقام ہے, ایک وقت ہوا کرتا تھا جیسے آج ہمارا وقت ہے, جوانی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ کمزوری بڑھتی جاتی ہے, اور جو یہ آج جو یعنی اس کے کیا کہیں گے ہم, جو اس کے محتاج ہے, اپنے باپ کے خرچ کے محتاج ہے, آنے جانے کے لیے پوچھتے ہیں جانا ہے جائیں نہ جائیں, مشورے لیتے ہیں, ایک وقت آتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جب یہ کمزوریاں بڑھتی جاتی ہیں, اگرچہ مقام مزید بڑھنا چاہتے ہیں نا بچوں کے دلوں میں, تو مقام کم ہوتا جاتا ہے, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر آہستہ آہستہ بچے بھی اپنی مرضی کرتے ہیں, ان سے کوئی پوچھتے نہیں ہیں, آنا جانا مرضی سے, رشتے مرضی سے, بس والدین نے ہاں کہنا ہے, مجھے لڑکی پسند ہے ہاں کر دو. ارے اس نے سوچا ہوا تھا میرے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے میں کروں گا, اپنی مرضی سے کروں گا, اچھی جگہ پہ کروں گا جہاں پہ اخلاق ہوگا, دین ہوگا. بچے ذرا پڑھ لکھ تھوڑے زیادہ گئے ہیں, بس کہیں پہ کوئی چیٹنگ ہوئی, لڑکی پسند آ گئی, کوئی نہیں پتہ کہاں کی ہے کیسی ہے, جو آپ سے بات کرتے کسی اور سے بات بھی کر سکتی ہے, جو آپ سے چیٹنگ کرتے کسی اور سے کیوں نہیں کرے گی, وہ بھی کسی اور سے بھی کرے گی. تو یہ کیا معیار ہے انتخاب کا الغرض. تو کرتے کرتے وقت آتا ہے جب والدین بچوں کے محتاج ہونا شروع ہوتے ہیں, تو بعض بچے اس محتاج غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فیصلے والدین سے کرواتے ہیں, فیصلہ اپنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی چلو ہاں کہہ دو. وہ پھر بوڑھے دیکھے ہاں, اگر ہاں نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا, مانیں گے تو نہیں ویسے یہ, ٹھیک ہے بیٹا تمہاری مرضی ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب یہ لفظ سنا نا مطلب ہے راضی نہیں ہے والدین, یاد رکھیں, اور واللہ یہ حسن سلوکی نہیں, یہ وہ حقوق ہے جو اکبر و کبائر میں سے ہے, اور کئی بچے جوان یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں. واللہ اچھے ہوں گے, یہ نہیں کرے کہ یعنی سب برے ہیں, نمازی بھی ہیں اور اچھے اخلاق والے بھی ہیں, لیکن یہاں پر بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں, اپنے والدین کے مجبور سے غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اگرچہ والدین مسکراتے رہتے ہیں, ہاں نصیحت کرتے ہیں, بیٹا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, اور والدین دیکھے تمہارا والد ہے, اس نے تمہاری تربیت کی ہے, وہ دنیا کو اچھی طرح تم سے بہتر جانتا ہے, کیا صحیح کیا غلط ہے, یہ نہ سمجھو کہ یعنی دس کلاس سے زیادہ پڑھ کے اپنے باپ سے تم بڑا تیر مار لیا ہے, اور تجربے میں بھی تم باپ سے آگے نکل گئے, نہیں واللہ یہاں پر تجربے کی بات ہوتی ہے, شادی کے معاملے میں تجربے کی بات ہوتی ہے, اور میں نے دیکھے واللہ تقریباً 99% کی بات میں کرتا ہوں کہ والدین حق پر ہوتے غلطی اولاد کی ہوتی ہے, کہیں پر والدین غلط یعنی فیصلہ کرتے ہیں لیکن اکثر جو حقیقت ہے, اور میرے سامنے جو لوگ آئے ابھی تک, اپنی بات میں کرتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے اپنا کوئی وہ ہو, جو میرے سامنے کیس آئے شادی کے بعد جو ناچاکے ہوئے میاں بیوی میں جھگڑے ہوئے ہیں, 99% جو ہے وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی ہم نے اپنی مرضی سے کی ہے اور والدین سے ہم نے مشورہ نہیں کیا, یا ان کا مشورہ کچھ اور تھا, ہم نے ان کی بات نہیں مانی. حقوق الوالدین اکبر الکبائر ہے, ہم نے کہنا کیا ہے تول کی بات میں, پہلے تولے پھر بولے, میں کہا کرتا ہوں اکثر تول کی بات, اگر آپ نے کچھ عمل کرنا ہے ان کے سامنے بیٹھنا ہے تو ادب سے بیٹھے, تمیز سے بیٹھے, آپ کے حرکات اور سکنات, جیسے کہ کوئی شخص دنیا کے بادشاہ کے سامنے بیٹھتا ہے نا کیسے بیٹھتا ہے, اس مجلس میں دیکھ لے کیسے بیٹھے ہوتے ہیں, وزیر وزراء کیسے بیٹھے ہوتے ہیں, عام لوگوں کو چھوڑیں آپ. تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ, دنیا کے بادشاہ کیا کرے گا, سزا دے گا, قید کر دے گا, کوڑے برسائے گا, قتل کر دے گا, کیا ہوگا, میں یہ نہیں کرے کہ بادشاہ کے سامنے بدسلوکی کرنی, میں یہ کروں اگر وہاں پہ آپ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی اور کوئی ناگواری بھی ہو جائے, ناراض بھی بادشاہ ہو جائے بادشاہ سلامت, تو کیا ہوگا. لیکن دیکھیں والدین ناراض ہوتے تو کیا ہوتا ہے, پتہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا سے اللہ نے جوڑ دی ہے. رضا اللہ فی رضا الوالدین, والدین راضی ہے تو رب بھی راضی ہے, والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین, پھر اگلے قدم بڑھائے ممبر پر فرمایا آمین, پھر انتیم مرتبہ فرمایا. تو صاحب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معمول نہ تھا کہ آپ آمین فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور بد دعا کی ہے, جبریل امین آسمان سے اترتے ہیں بد دعا کرنے کے لیے اور بد دعا دی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو دونوں کو پایا, ان میں سے ایک کو پایا اور وہ جنت میں نہ جا سکا تو وہ ہلاک ہو جائے, رغم انفو اس کے ناک آلود خاک ہو جائے, یعنی ہلاک ہو جائے. بد دعا ہے یہ, والدین کے ہوتے ہوئے کو جنت میں نہ جا سکے. سبحان اللہ, جنت کے دو دروازے اللہ نے دیے ہیں, ہیں جنت کے دروازے لیکن رہتے ہمارے گھروں کے اندر ہے, ہم نے کیا قدر کی جنت کے ان دروازوں کی. ابھی وقت ہے, واللہ ابھی وقت ہے, یہ نہ ہو کہ دروازے بند ہو جائے اور یہ خیال زندگی سے چلا جائے. واللہ والدین کی دعا ہی کافی ہے, اور واللہ کی قسم میں کھاتا اس جگہ پہ بیٹھ کر کئی لوگوں کی کامیابی والدین کی دعا سے ہے اور حسن سلوکی سے ہے. واللہ کئی ایسے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, زیادہ ڈگری والے بھی نہیں ہیں, کچھ زیادہ ان کے پاس خیر بھی نہیں ہے, لیکن والدین کی دعائیں صبح شام دعائیں کرتے رہتے ہیں, والدین راضی ہیں. آپ دیکھیں کہ ملٹی ملینئر بنے ہوئے ہیں, ان کو بزنس دیکھیں آپ, کیوں؟ والدین راضی ہیں, والدین خوش ہیں, والدین کو خوش رکھتے ہیں, واللہ والدین کو دلوں میں بٹھاتے ہیں. اور بعضوں لازم تو پیسہ کہو, بعض لوگ اللہ اس دنیا میں زندگی میں خوش ہیں, ان کے سینے کشادہ ہوتے ہیں, چہرے پر رونق ہوتی ہے, دل میں سکون ہوتا ہے کیونکہ والدین ان سے راضی ہیں. مال دولت ہو یا نہ ہو لیکن تنگی کمزوری نہیں محسوس کرتے, واللہ دنیا ساری تنگ ہو جائے اس کے اوپر, بے روزگاری ہے, بیماری ہے, تکلیفیں, مصیبتیں ہیں, لیکن دل ہمیشہ کشادہ رہتا ہے, دل میں سکون ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسی طاقت موجود ہے جو صبح و شام اس کے لیے دعا کرتی ہے, خیر کی دعا کرتی رہتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں؟ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں ذرا. حقوق کی بات ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے, وہ آپ سے ہم سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے. یہ نہ سمجھے کہ نانفقہ دے کے ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے, وہ تو ہم گھر کے جانوروں کو بھی کھانا دے دیتے ہیں. میں نے بات تلخ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, بات اس حد تک نہیں کہ ہم کھانا پینا دے دیتے ہیں ان کو, کھانا پینا ہم نہ دیں تو کوئی اور بھی دے سکتا ہے ان کو. ان کو ہم سے محبت کی سخت ضرورت ہے, واللہ اچھے الفاظوں کی, پیار ہے, محبت ہے, احترام ہے. واللہ ان کو اگر یہ حق, اگر یہ ہو سکتا ہے سروں پہ بٹھا سکتے, ان کی جگہ یہ سر ہے, واللہ ان کے قدم زمین پہ ہم نہ رکھتے دیتے. یہ مقام ہونا چاہیے ہمارے دل میں اپنے والدین کا, اللہ کے فرما برداری میں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے, حسن سلوکی کرنی ہے. یہاں تک اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی حسن سلوکی کا حق باقی رہتا ہے. ہم تو اہل اسلام اہل ایمان کی بات کر رہے ہیں. وہ بزرگ جو صبح شام, یعنی والد ریٹائر ہو گئے ہیں, گھر میں نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں, پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں. پتہ ہے والدین دعا کتنی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ واللہ کاش کہ وہ اس کا اظہار کر سکتے, یہ لوگوں کو سنا سکتے. کئی اس بزرگوں کو دیکھے واللہ پہلے صف پہ بیٹھ کر یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں قبولیت کے وقت میں, اور کئی مرتبہ سنا ہے بے ساخی سے آواز اونچی ہو جاتی ہے, اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے واللہ. اور یقیناً اپنے اتنے نہیں کرتے, اب یعنی خود کو 10 بیماریاں لگی ہیں, جتنے بچوں کی خیر خواہی کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ہمارے والدین ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے گھروں میں رہتے ہیں. ہم نے کوئی اینٹیک سے کوئی چیز جیسے ہوتا ہے نا, کوئی گلدستہ وغیرہ ایک کونے میں رکھا ہوا ہے جس کو ہاتھ نہیں لگانا ٹوٹ جائے گا. سبحان اللہ, اگر وہاں کی قدر و احترام تو گلدستے نہیں ہیں یہ, ان کے دلوں کو نہ توڑیں. ان کے وہ ہمیں پتہ کیا چاہتے ہیں کہ آتے جاتے ان کو سلام کہیں, ان کے سر پہ بوسہ دیں, ان کے خیر خبر پوچھیں, واللہ یہ کافی ہے. وہ کر کے دیکھیں, دیکھیں کتنی دعائیں ہوتی ہیں. کہتے نہیں وہ تو میرے بیویوں کو نہیں پسند کرتے, میرے بچوں کو نہیں پسند کرتے, فلاں کو نہیں پسند کرتے, جھگڑا کرتے, یہ کرتے, وہ کرتے. واللہ سب شیطانی باتیں, شیطان کے بہکاوا ہے. شیطان نے گھر کو توڑنا ہوتا اور گھر توڑ کے رکھتا ہے. کتے شیطان کے بھیکاؤں میں رہو گے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہاری جنت کے دروازے تمہاری زندگی میں بند ہو جائیں, وہ کر رہا ہے, وہ شیطان کے پیچھے لگے ہو تم. سبحان اللہ, اگر وہ غلطی پر بھی ہیں, وہ بوڑھے ہیں, ان کا دماغ ٹھیک نہیں کام کر رہا, تمہارے دماغ میں کیا خراب ہو گیا ہے کہ تمہارا دماغ میں کام نہیں کرتا ہے؟ سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھی بچوں کے حقوق ختم کر کے والدین کے حقوق دے دیں اور ظلم کریں, نہیں. اگر جھگڑے بھی ہیں, سات بہو کے جھگڑے جیسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں, اگر جو بعض ایسے گھرانے بھی الحمدللہ جھگڑے نہیں ہیں, بعض ہیں ایسے گھرانے الحمدللہ جس میں اگر غلطی ساس کی ہوتی تو بہو صبر سے کام لیتی ہے, واللہ صبر کرنے میں اس کے لیے جنت ہے, واللہ صبر کرنے میں بہو کے لیے جنت ہے اگر وہ اللہ کے لیے صبر کرتی ہے اپنے سسرال یا ساس اور سسر کے ظلم پر, اگر ظلم بھی اگر کرتے ہیں. صبر عبادت ہے, اور عبادت کرتے ہوئے صبر اور پھر تقوی بھی شامل ہو جائے, واللہ احسان کا درجہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. احسان کا درجہ صبر و تقوی سے آتا ہے. تقوی تو صبر نہیں ہے, صبر کیوں نہیں ہے؟ مشکل ہی نہیں ہے, صبر مشکل پہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بعض اوقات تاکہ میرے بندے صبر کرے. کبھی روزگار کی تنگی ہے, کبھی دشمن کا غلبہ ہے, کبھی اپنے پیاروں کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اس میں وہی اسے صبر میں سے تاکہ ہم صبر کریں اور صبر کی عبادت میں ہم آگے بڑھیں تاکہ اپنے خاص مقام اللہ تعالیٰ کے ہم پا لیں. تو صبر کریں, اور بیٹوں کو بھی چاہیے کہ والدین کا حق والدین کو دے, بیوی کا حق بیوی بچوں کو دے, اور اگر ایسی کو ناچا کیا ہو جائے تو اسے جج نہیں بننا فیصلہ کرنے کے لیے تمہاری غلطی ہے تمہاری غلطی ہے, بلکہ مصلح بننا چاہیے, صلح کرنے والا بننا چاہیے, اور بیچ میں ان کے دل کو جوڑنا چاہیے. یہ جناب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے جاتا ہے قاضی کی کرسی پہ, کبھی ماں کی غلطی نہیں کر رہا ہے, کبھی بیوی کی غلطی نہیں کر رہا ہے, کبھی باپ کی غلطی نہیں کر رہا ہے, فیصلے کر رہا ہے, کہاں گھر چلتا ہے اس طریقے سے؟ سبحان اللہ, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس میں تو یہ تو ہو سکتا ہے بیوی خوش ہو جائے کہ آج ماں کی غلطی نکالی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو راضی سے نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا پھر غلطیاں کرتے رہیں ہم دیکھتے رہیں؟ نہیں میرے بھائی, ہم یہ نہیں کہہ رہے. بعض بیوی کہتی ہیں, بعض بھائیوں نے کئی مرتبہ شکایت کی ہے کہ بیوی کہتی ہے جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں, بیوی کہتی ہے کہ تم نے ان کو تو غلط نہیں کہا, مجھے کیوں غلط کہتے ہو؟ سبحان اللہ, یعنی یہ چاہتی ہیں کہ بیوی کے سامنے بچوں کے سامنے والدین کو ذلیل کیا جائے, کہ یہ انصاف ہے؟ وقت آنے والا ہے, بچے جو تربیت ہو رہی ہے نا گھر میں, کہ بڑوں کو والدین کو سب کے سامنے ان کی غلطی بیان کی جاتی, کہتے کہ تمہاری غلطی غلط ہو تم نے کیا ہے, بچے کیا سبق لے رہے ہیں؟ بچے بات نہیں کریں گے, چھوٹے ہیں, لیکن سبق لے رہے ہیں کہ ہم نے بڑوں کو بھی یہی کرنا ہے, سب کے سامنے والدین کو کہنا کہ تم نے غلط کیا ہے, اچھا لگے گا. اب نصیحت کرتے ہیں کسی بھائی کو دوسروں کے سامنے, اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا, ہمیں اچھا نہیں لگتا نا. غلطی بھی ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ رازداری میں نصیحت کی جائے, تو والدین زیادہ حق رکھتے ہیں. اور ایسی یعنی بیویوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے خاوند کو بار بار پریشان نہ کریں کہ لازمی ہے کہ میرے سامنے بات کی جائے, اور وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے رازداری میں کرتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, والدین کے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے تھا, اور اس طریقے سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے, سمجھاتا ہے. والدین کو بھی جا کے عرض کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, اللہ سے ڈراتا ہے بھائی کہیں آپ سے ظلم نہ ہو جائے, اگر غلطی ہے تو اللہ سے توبہ کرے. غلطی ہو جاتی ہے انسان سے انڈائریکٹلی, کبھی ڈائریکٹلی انسان کہہ لیتا ہے کہ یہاں پر اگر یعنی لگتا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ بات درست نہیں ہے, اگر یوں ہوتا تو اچھا ہوتا ہے. ایک ادب ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا. اگر والدین ناراض ہوتے ہیں ان کو مزید ناراض نہ کریں, ان کے لیے دعا کریں. دعا واللہ بہترین ہتھیار ہے مومن کے پاس, دعا کریں ہدایت کی, خیر خواہی کی. وہ ہمارے دعائیں کرتے رہتے ہم کیوں نہ کریں؟ اور واللہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کے لیے والدین مسجد بیٹھ کے بد دعائیں کرتے ہیں, اس لوگوں کو بھی دیکھا ہے بد دعائیں کرتے اپنے بچوں کے لیے. کیا ایسے لوگ بھی, یہ کیا زندگی ہے ایسے لوگوں کی کہ والدین کو مجبور کر دیں بد دعا پر, واللہ مجبور ہو جاتے ہیں والدین. ہاں اگر غلطی والدین کی تو وہ غلط ہیں پھر, اگر بیٹا جو صحیح راستے پر ہے اور حق راستے پر, اور والدین چاہتے کہ وہ بدعت کا راستہ اختیار کرے, اس لیے بد دعا کر دوں, بد دعا نہیں قبول ہوگی کیونکہ باطل ہے. لیکن میں یہ بات کروں کہ اہل سنت میں سے ہیں اور اہل حق میں سے ہیں اور صحیح راستے پر قائم صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, پورا گھرانہ خیر میں ہے, گھر میں ہر چیز موجود ہے, لیکن جھگڑوں کی وجہ سے گھر ٹوٹے ہوئے, والدین سے بدسلوکی ہوتی ہے. سلف میں سے دیکھ لیں کہ والدین کا کیا مقام ہے. ابھر اغران ہو ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں, دو لوگ چل آگے پیچھے چل رہے تھے, تو پوچھا آگے والے سے یہ کون ہے؟ کہتے میرا باپ ہے. کہتے سن لو, کبھی بھی اپنے باپ کو باپ کے نام سے نہ پکارنا، کبھی بھی اپنے باپ سے پھر مجلس میں بیٹھنا نہیں، اور کبھی بھی باپ کے آگے چلنا نہیں۔ سبحان اللہ، آگے چلنے سے بھی سلف منع کرتے تھے کہ والد کا مقام یہ ہے کہ اس کے کہ تمہاری پیٹھ سے تمہارا والد نہ دیکھے، چلنا تو باپ کے پیچھے چلا کرو، آگے چلنا باپ کا حق ہے۔ ارے باپ تو بوڑھا ہے، چل تو سکتا نہیں، تو اس کے ساتھ ضرورت، اس کی آپ کو ضرورت ہے نا، اگر وہ چل نہیں سکتا تو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیں۔ دیکھیں والدین، واللہ جب ہاتھ پکڑتے ہیں نا اور چلتے ہیں، واللہ دل میں مسرت ہوتی ہے والدین کی، باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ساتھ ہے، میرا سہارا ہے۔ سبحان اللہ، تو آگے نہیں چلنا، اگر بیٹھنا ہو تو جگہ ایک خالی ہے تو خود کھڑے ہو جائیں، پہلے باپ کو بیٹھنے دیں، پھر اگر جگہ پھر بیٹھے جا کے، جگہ ہے بیٹھنے کی، کھلی جگہ ہے، دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے ہیں، ہم جاتے ہیں دھڑم جا کے گر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور والد ابھی کھڑا ہوتا ہے، یہ حقوق میں سے نہیں ہے۔ والد کا حق ہے پہلے اسے بیٹھنے دیں، وہ بیٹھ جائیں پھر آپ بیٹھیں، ادب ہے، احترام ہے۔ اور نام لے کے بعض لوگ اپنے باپوں کے نک نیم رکھے ہوئے ہیں، وہ بوڑھا آ گیا ہے، بوڑھا بوڑھا ہے، جس نے تمہیں پالا ہے پوسا تمہیں، اتنی یہ تمہارے جو شرف میں نظر آتا ہے نا، یہ تمہاری شکل و صورت جو ہے، یہ اچھا لباس ہے، یہ تعلیم ہے، یہ منہ کی رنگت جو آپ کے لیے یہ خوبصورت بنائے، 10 میک اپ لگائے ہوئے، یہ سب یہ کس کی کمائی سے ہے؟ یہ جو تم نے مقام حاصل کیا کہاں سے آیا ہے، کس کی محنت سے ہے؟ اگر والد تمہیں یعنی کسی مزدوری پہ لگا دیتا یا کسی ورک شاپ میں بھرتی کرا دیتا تو تمہاری پھر پتہ چلتا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ وہ خود تو مزدوری کرتا رہا، کیسے میں جانتا ہوں والد ہیں جو آگے پڑھ سکتے تھے، اپنی تعلیم روک دی کیونکہ پیسہ نہیں ہے، خرچ نہیں کر سکتے، اپنی تعلیم روک کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ آج بچے 10 قدم آگے بڑھ گئے ہیں، باپ وہیں پہ رہا ہے، اسی محنت مزدوری میں رہا ہے، اور آج بچے باپ کو پہچانتے نہیں، یہ حق ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو والدین کے حقوق ہیں وہ دینے چاہیے۔ حقوق الوالدین اکبر القبائر میں سے ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ دو جملے فرمائے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، پھر سیدھے ہوئے۔ سیدھے کیوں ہوئے؟ اب خطرناک بات ہونے والی ہے۔ الا وقول الزور و شہادت الزور، جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بات فرماتے جیسے انسان تھک نہیں جاتا اس طریقے سے، تو بعض صاحب نے یہ اپنے دل میں کہا کاش کہ آپ وسلم خاموش اختیار کرتے اور راحت اور آرام حاصل کر لیتے، اپنے آپ کو کیوں پریشان کر رہے ہیں، کیوں تکلیف دے رہے ہیں بار بار ایک ہی جملے کو دہرا کر، یعنی پیغام پہنچ گیا، ہم نے سمجھ لیا، مان لیا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تو اٹھ کے سیدھے ہو گئے۔ کیا یہ شرک اور عقوق والدین سے بڑا گناہ ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، عقوق والدین بھی اس کے بعد کا گناہ ہے، جھوٹی بات کو جھوٹی گواہی دینی بات کی بات ہے۔ تو سیدھے کیوں ہوئے؟ یہ پیغام کیوں دینا چاہیے؟ بہت اہمیت بات رکھتی ہے کہ اس زمانے میں شرک نہیں ہوا کرتا تھا، سابق زمانے کہاں شرک تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کہاں شرک تو نہیں تھا، حقوق والدین بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جیسے میں نے کہا ہے جو صحابی اتنا تک بھی سبق دے لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ باپ کے آگے تک تم نے نہیں چلنا تو خود کیسے ہوں گے، سبحان اللہ، یہ تو چیزیں موجود نہیں تھیں، لیکن معاشرے میں جھوٹ موجود تھا، جھوٹ کی بعض صورتیں موجود تھیں، دھوکہ موجود تھا، جھوٹی گائے بھی کہیں کہیں بھی نظر آتی تھی بعض لوگوں میں۔ اس لیے جو چیز معاشرے میں اس وقت موجود تھی اسے خبردار کیا، اس کے لیے خاص اٹھ کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بات اب اہم ہونے والی ہے، مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، جھوٹی گواہی شرک سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جیسے بات جاہلوں نے سمجھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں یہ ثبوت ہے کہ شرک تو ہو نہیں سکتا، شرک تو اہل شرک کرتے ہیں، تو کیا بدسلوکی وجہ سے اہل شرک کرتے ہیں، اہل کفر کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، تو پھر کیا مطلب ہے؟ جیسے بدسلوک کے والدین سے مسلمان کر سکتا ہے، شرک مسلمان کر سکتا ہے نا، لیکن اس معاش میں کیونکہ یہ گناہ موجود نہیں تھے، کثرت سے پائے نہیں جاتے تھے یا موجود بھی نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا وہاں سے کہ جو سب سے اہم زیادہ اہم ہے، اگر یہ جھوٹی گواہی سب سے اہم ہوتی تو سب سے پہلے اس کا ذکر فرماتے۔ تو یہ یعنی اچھی طرح سمجھنے اس غلط فہمی کو کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے, پھر والدین کی سب بدسلوکی ہے, اور پھر باقی جو ہے جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے, بلکہ اس حدیث نے جیسے کہا ہے کبیرہ گناہ سب سے کبیرہ گناہ ہے. اور ان تینوں میں سے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جھوٹ کی مختلف صورتیں, ایک زبان سے جھوٹ بولنا, اور اس یعنی پچھلے خطبے میں گزر چکا ہے کہ جھوٹ کی میں نے کم سے لے کے سب سے بڑے درجے تک بیان کیا. سب سے بڑا جھوٹ بھی شرک ہے, یاد رکھے سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد مقرر کرنا, یہ سب سے کفر جو ہے اور بدعقیدگی اور شرک, یہ سب سے بڑے جھوٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پھر بدعت ہے, بدعت جو اذکار ہیں یہ بھی اسی جھوٹ میں سے ہیں. اور پھر جھوٹ مختلف صورتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, عام معاملات میں جھوٹ بولنا, اور اسی طریقے سے خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا, اس میں یہ بھی شامل ہے جو رشتوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ لڑکی کے عیب چھپا لیے یا لڑکے کے عیب چھپا لیے یا اپنی انکم غلط بتا دی یا اسٹیٹس غلط بتا دیا تک رشتہ ہو جائے. رشتہ ہو گیا پھر آگے 10 جھوٹ سامنے آ جاتے ہیں. گھر ہم کرائے کا گھر ہے, کہتا اپنا گھر ہے, ہوتا کرائے کا گھر ہے, جھوٹ بولتے ہیں. تو رشتہ ہو گیا, اگلے دن پھر گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں. یہ کیا, وہ تو کرائے کا گھر تھا, تم نے کہا ابھی اپنا گھر ہے. نہیں نہیں وہ غلط فہمی ہوگی تم کو, ہم نے یہ نہیں کہا, ارے تمہیں کہا کہ اپنا گھر ہے, یہ اب کیسے کرائے کا ہو گیا. تو جھوٹ سامنے آ جاتا ہے. جو رشتے جھوٹ پر قائم ہوتے ہیں ان میں کہاں خیر باقی رہتی ہے. سچ بولیں گے رشتے ہونا, جسے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے یا دینا ہے, بیٹے بیٹی کو اولاد کی شادیوں کے لیے, تو آپ کو گھر کو اگر دیکھتے ہیں, پر اولاد خود کی کیا قدر و قیمت ہے. جو گھروں کو دیکھتے ہیں, آپ کے اسٹیٹس بزنس کو دیکھتے ہیں, جس وجہ سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, تو تمہارے اولاد کی کیا قدر و قیمت ہوگی. تو اس لوگوں سے رشتے جوڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو. رشتے ان سے جوڑا جاتا ہے جو آپ کے رشتے کی قدر کرتے ہیں, جو آپ کی قدر کرتے, جو آپ کے اولاد کی قدر کرتے ہیں, جو آپ کی بیٹی کی قدر کرتے ہیں, ان سے اولاد کے رشتے جوڑے جاتے ہیں. خرید فروخت میں جھوٹ اور دھوکہ دہی, یہاں تک دیکھ معاشرے میں ناپ تول میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں, اور بہت سے جو ملاوٹ تقریباً عام ہو چکی ہے, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی, یہ بھی جھوٹ میں سے ہے. یہ قول الزور. پھر شہادت الزور کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی عدالتوں میں بھی ہوتی ہے, سب سے بدترین صورت ہے. عدالت میں کوئی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اور کسی بے گناہ معصوم شخص کو جو ہے نا گنہگار ثابت کر دیتا ہے اور اسے سزا مل جاتی ہے, یہ جھوٹی گواہی ہے. علاوہ قول الزور و شہادت الزور. اور اسی جھوٹی گواہی میں یعنی اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ہے کہ شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ شخص کیسا ہے, میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے. آپ کا کولیگ ہے, آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, آپ کا کولیگ ہے, اور کوئی شخص آپ سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یار یہ بندہ کیسا ہے, کیونکہ بیٹی کے رشتے کی بات ہو رہی ہے, بہن کے رشتے کی بات ہو رہی ہے, تو کیونکہ وہ اس کا کولیگ ہے تو 10 جھوٹ بول دیتا ہے. ایسی خوبی جو اس کے اندر ہے نہیں. اب یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں, یہ خوبیاں, جبکہ وہ ہے نہیں. یہ جھوٹی گواہی میں آتا ہے. جھوٹی گواہی کی اگلی صورت جو ہے, بعض ڈاکٹر جو جھوٹے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے نا, یہ بھی گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بندے میں یہ مرض ہے. بعض لوگ اسے پرواہ نہیں کرتے, اور بعض بلکہ لوگ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ مریض آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے بس سرٹیفکیٹ چاہیے, اور تم تو ٹھیک ہو نا, بخار ہو, کچھ بھی نہیں. ہاں وہ پتہ ہے ہم نے فیس دے دی ہے. ارے فیس دے دی کیا مطلب ہے؟ یعنی فیس دی ہے جھوٹے سرٹیفکیٹ لینے کی. ورنہ پھر جو ہے نا, جو ہمارا جو مینیجر بڑا سخت ہے, وہ 3-3 دن سیلری کارڈ دیتا ہے. ہم نے 50-100 ریال فیس دے دی ہے, 200-300 بچا لیے ہیں, ورنہ ہمارا 300 ریال کٹ جاتا. سبحان اللہ, یہ بھی جھوٹی گواہی. اب گواہی دے رہے ہیں, سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ گواہی ہوتی ہے نا, گواہی دے رہے ہیں. یہ بھی شہادت زور میں سے ہے. اس کی اور بھی صورتیں ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, مسئلہ کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی, اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.